أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفصل الثالث في صفاته السلبية وهي سبع. قال الأولى أنه تعالى ليس بمركب وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه والمفتقر ممكن. أقول لما فرغ من الثبوتية شرع في السلبية وتسمى الأولى صفات الإكرام والثانية صفات الجلال وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلال صفات جلال ہاں وہ درست ہے چونکہ وہ کیا ہے وہ الف تا کے ساتھ جو مونس آتی ہے اس میں کسرہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہاں صحیح ہے. صفات جلال. خب ہماری بات چل رہی تھی صفات خداوند متعال کے بارے میں. صفات ثبوتیہ کی بات ہماری تمام ہو گئی کہ خداوند متعال تمام کمالات سے متصف ہے. کوئی اس کائنات میں ایسا کمال نہیں ہے کہ جو کمال تو شمار ہو کمال مطلق ہے، اور خداوند متعال اس کمال کو نہ رکھتا ہو. اس میں چند باتیں ذکر کی گئیں، مثلا قدرت صفت کمال تھی، علم صفت کمال تھی، اس کے بارے میں بات ہوئی، سمیع و بصیر ہونا، متکلم ہونا، اس کے بارے میں بات. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کمالات ہیں، لیکن علم کلام کی عرض کیا تھا، روش یہ رہی ہے کہ سات آٹھ صفات جو یہاں پر بات ہوئی ہیں فقط انہی کے بارے میں بات کرتے رہے، تو عادت یہ بن گئی متکلمین کی کہ جب بھی کلامی کتاب لکھتے ہیں تو فقط انہی بعض صفات کے بارے میں بات کرتے ہیں، وائلہ بہت ساری اور صفات، ایک ہزار اسما دعائے جوشن کبیر کے اندر موجود ہیں. اگر صفات کے بارے میں، کمال کے بارے میں بات کرنی ہے تو پھر ساری بات ہونی چاہیے، لیکن نہیں کرتے. اور اس کی وجہ عرض کی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اختلاف ہے، ان صفات کے بارے میں فقط بات کرتے رہے ہیں متکلمین جو اختلافی تھی مذاہب کے درمیان، تاکہ اس کے بارے میں مطلب روشن ہو جائے. آج سے ہماری بات جو شروع ہو رہی ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے خداوند متعال مطلق الکمال ہے اور تمام کمالات سے متصف ہے، اسی طریقے سے جتنے بھی عیوب و نقائص پائے جاتے ہیں خدا ان سے منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے. یعنی صفات سلبیہ میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خداوند متعال کسی بھی قسم کا نقص نہیں رکھتا. یعنی اب تک ہم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ خداوند متعال کمال رکھتا ہے، لیکن اس کا لازمہ یہ تو نہیں بنتا تھا کہ مثلا کمال رکھتا ہے اس کا مطلب ہے نقص نہیں رکھتا ہوگا نا. شاید ممکن ہے کسی جگہ پہ نقص بھی ہو، ایسا آپ نے دیکھا بھی ہے، ذہن بھی عامیانہ انسان کا ذہن ہو تو وہ یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ ٹھیک ہے خدا قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے خدا علم رکھتا ہے، ٹھیک ہے تمام صفات کا مالک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نقص ہو جائے. تو اب صفات سلبیہ کی ضرورت یہ پیش آتی ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ خداوند متعال چھوٹے سے چھوٹا نقص بھی اپنے اندر نہیں رکھتا. صفات سلبیہ کی بات اس وجہ سے پیش آتی ہے. خوب صفات سلبیہ تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ہماری بات شروع ہوگی. اس کے اندر چندین صفات سلبیہ ہیں کہ خداوند متعال مرکب نہیں ہے، خداوند متعال جسم نہیں ہے، خداوند متعال جو ہے وہ حوادث کا محل واقع نہیں ہوتا، یہ پڑھیں گے. آج جناب فاضل مقداد کے جو اس کتاب کی شرح کرنے والے ہیں انہوں نے ایک بحث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ضرورت ہے اس کو بیان کرنے کی. اگر جناب فاضل مقداد نے اس کی طرف اشارہ نہ کیا ہوتا تو یہ مطلب ذکر نہ ہوتا. اگرچہ میں نے صفات ثبوتیہ کے اندر اس کی طرف ضمناً ابحاث میں اس نظریے کے ابطال میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، لیکن اب چونکہ صراحت کے ساتھ عبارت میں موجود ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جو تھوڑا بہت نقد ہے اس کو بیان کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. متکلمین اور فلاسفہ کے درمیان اختلاف ہے اس بات میں. اگرچہ آپ بھی متکلمین جو ہے فلاسفہ کی بات کو کافی حد تک مانتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی اکثریت اہل متکلمین کی جو ہے وہ قائل ہے اس بات کی کہ تمام کی تمام صفات ثبوتیہ پلٹتی ہیں صفات سلبیہ کی طرف. اس کو میں نے صفات ثبوتیہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. کیا مانا تھا صفات ثبوتیہ کا صفات سلبیہ کی طرف پلٹنا؟ یعنی اگر ہم خدا بند متعال کے بارے میں قدرت کو ثابت کرتے ہیں اور ہم نے کہہ دیا کہ خدا قادر ہے تو مانا کیا کریں گے اس کا؟ کہ خدا عاجز نہیں ہے. اگر ہم نے خدا بند متعال کو عالم کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ کہ خدا جاہل نہیں ہے. یعنی تمام صفات ثبوتیہ کی بازگشت اور پلٹنا جو ہے وہ صفات سلبیہ کی طرف ہے. یہ ہے اس میں جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ شامل ہیں, اس میں آغا جو ہے متکلمین دوسرے وہ بھی شامل ہیں, جناب آغا شبر جو ہیں وہ بھی شامل ہیں, اور بھی بہت سارے میں نے متکلمین کی جو آراء, کٹی قاضی سعید قمی جو ہے وہ شامل ہیں اس کے اندر, رجب تبریزی ایک گزرے ہیں وہ شامل ہیں اس میں, بہت بڑی تعداد ہے بزرگان کی کہ جو اس نظریے کے قائل ہیں. اور اس نظریے کی طرف کیوں گئے ہیں اس کی طرف بھی میں نے خلاصتاً اشارہ کیا ہے صفات ثبوتیہ کے اندر, کیونکہ انہوں نے یہ تصور کیا ہے کہ صفات خداوند متعال چونکہ عین ذات ہیں اور ذات خداوند چونکہ لامتناہی ہے اور خدا کی ذات کو چونکہ درک نہیں کیا جا سکتا, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بس جو عین ذات ہے وہ بھی درک نہیں ہو سکتی. صفات چونکہ عین ذات ہے پس ہم صفات کی حقیقت تک بھی پہنچ نہیں سکتے. جناب فاضل مقدام نے یہی دلیل یہاں پر اس عبارت میں لے کر آئے ہیں کہ کیوں ہم تمام صفات کو صفات سلبیہ کی طرف پلٹا رہے ہیں. کہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خداوند متعال کو درک نہیں کر سکتے. جب ہم خداوند متعال کو درک نہیں کر سکتے, صفات جو کہ عین ذات ہیں اس کو بھی درک نہیں کر سکتے ہیں, بس ہم سلب کے علاوہ کچھ نہیں سمجھ سکتے. علم خدا کا کیا معنی ہے ہمیں کیا پتا, ہمیں فقط اتنا پتا چل رہا ہے کہ خدا جاہل نہیں ہے. قدرت خداوند کا ہمیں کیا پتا, ہمیں فقط اتنا پتا ہے کہ خدا عاجز نہیں ہے. یہ ایک نظریہ ہے کہ کافی بزرگان اس نظریے کے قائل ہیں. مقابل میں دوسرا نظریہ یہ موجود ہے کہ نہ, کس نے کہا ہے کہ صفات ثبوتیہ صفات سلبیہ کی طرف پلٹ رہی ہیں, بلکہ صفات سلبیہ ہیں کہ جو صفات ثبوتیہ کی طرف پلٹ رہی ہیں. کیسے؟ آپ جب کہتے ہیں کہ خداوند متعال جاہل نہیں ہے, کیا مطلب اس کا؟ کیوں؟ جہل کا مطلب ہے عدم العلم. عدم العلم کی آپ نفی کریں گے کیا بنے گا؟ علم. کیونکہ نفی اور نفی کیا ہوتا ہے؟ اس بات ریاضی کا قاعدہ ہے. اگر آپ عدم العلم کی نفی کریں گے تو علم ثابت کر رہے ہیں آپ, اگر آپ عدم القدرت کو ثابت کر رہے ہیں, عدم القدرت کی نفی کر رہے ہیں تو قدرت کو ثابت کر رہے ہیں. عاجز یعنی قادر نہ ہونا, عدم القدرت. پس ایک نظریہ یہ ہے مقابل میں, اور نظریہ حق بھی یہی ہے کہ صفات سلبیہ ہیں کہ جو صفات ثبوتیہ کی طرف پلٹتی ہیں, نہ یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صفات سلبیہ صفات ثبوتیہ کو پلٹا دیں صفات سلبیہ کی طرف. پرواز ہے؟ یہ دو نظریے ہیں. میں بہت زیادہ تفصیل میں وارد نہیں ہونا چاہتا کیونکہ لمبا موضوع بہت زیادہ ہے. یہ انشاءاللہ کبھی توفیق ہوئی کسی بڑی کتاب کو تدریس کرنے کی تو وہاں تفصیل کے ساتھ اس نظریے کو بیان کیا جائے گا, تمام ادلہ کے ساتھ اس کو بیان کریں گے, رد کریں گے, تاکہ مطلب جو ہے بالکل کلیئر اور واضح اور روشن ہو کر سامنے آئے. لیکن چونکہ یہ باب احادیث شرح اور سننے والے بھی اور آپ بھی دوستان جو ہیں وہ علم کلام کے اندر ابھی اتنے وارد نہیں ہوئے ان مسائل کے اندر, تو خستہ ہو جائیں گے, تھک جائیں گے اگر ہم تفصیلاً اس پاس میں وارد ہوتے ہیں. جناب شیخ مظفر, میں نے ایک اشتباہ کیا تھا مختلف درسوں میں, میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے, آج تصحیح کر رہا ہوں اس کی. چونکہ عقائد امامیہ جو ہے آج سے 10 سے 12 سال پہلے پڑھی تھی ہم نے, اور پھر اس کے بعد رجوع کم رہا میرا اس کی طرف. میرے ذہن میں یہ تھا کہ جناب شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ بھی قائل ہیں متکلمین کی طرح کہ صفات ثبوتیہ صفات سلبیہ کی طرف پلٹتی ہیں، لیکن نہیں، میں نے جب رجوع کیا کتاب کی طرف تو معلوم ہوا کہ نہیں، شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ یہ قائل نہیں ہے کہ صفات ثبوتیہ صفات سلبیہ کی طرف پلٹتی ہیں، بلکہ قائل ہیں کہ صفات سلبیہ ہیں کہ جو صفات ثبوتیہ کی طرف پلٹتی ہیں۔ تو میں وہ عبارت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی روشن ہو جائے، آپ کے لیے بھی مطلب۔ فرماتے ہیں کہ لا ينقض العجب من قول من يذهب الى رجوع الصفات الثبوتیہ الى الصفات السلبیہ، کہتے ہیں کہ اصلا تعجب ختم نہیں ہوتا اس شخص کے قول کا کہ جو قائل ہے کہ صفات ثبوتیہ صفات سلبیہ کی طرف پلٹ رہی ہیں۔ کہتے ہیں تعجب ختم نہیں ہوتا ہمارا، بہت تعجب ہوتا ہے، کیوں قائل ہیں وہ اس بات کے؟ کہتے ہیں کیوں تعجب آپ کا ختم نہیں ہو رہا؟ لما عز علیہ ان یفہم، لما عز علیہ ان یفہم کیف ان صفاتہ عین ذات ہی، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر مشکل ہو گیا کہ وہ سمجھے کہ صفات ذات جو خداوند متعال کی صفات ہیں وہ عین ذات ہیں۔ فتخیل ان صفات الثبوتیہ ترجع الی السلب، جیسے میں دلیل بھی دی آپ کی، دلیل ان کی یہی ہے کہ چونکہ ذات الہی لا متناہی ہے اور لا متناہی کو درک کرنا محال ہے، صفات خداوند عین ذات ہیں، پس صفات خدا کو بھی درک کرنا محال ہو جائے گا، پس ہم صفات ثبوتیہ کو سلب کی طرف پلٹائیں گے۔ تو اس کی علت یہی بیان کرتے ہیں شیخ مظفر، لما عز علیہ، کیونکہ ان کے لیے اوپر مشکل پیش آ گئی ہے، ان کو سخت محسوس ہوا اس بات کا کہ ان یفہم کہ وہ جانے کیف ان صفاتہ عین صفات ہی عین ذات ہی صفات صفات جو ہے وہ عین ذات ہوں۔ فتخیلا، چونکہ وہ یہ مبنا رکھتے تھے اور ہے بھی حق مبنا یہی ہے کہ خداوند متعال کی صفات عین ذات ہیں، فتخیلا، پر اس وجہ سے انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان یا ان صفات ثبوتیہ ترجع علی السلب، کہ صفات ثبوتیہ صفات سلبیہ کی طرف پلٹ رہی ہیں۔ لیطمئن الی القول بوحدت الذات، تاکہ یقین اطمینان حاصل ہو جائے ان بزرگان کو کہ ہم وحدت ذات کے قائل ہیں، توحید کے قائل ہیں، ہم مشرک نہیں ہوئے۔ کیونکہ ان کے نزدیک کیا تھا کہ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ ہم صفات خداوند کو درک کر سکتے ہیں، اور یہ پھر کیا ہے، اگر اس کے قائل ہو جاتے ہیں، اور صفات تو عین ذات ہوتی ہیں، اگر صفات کو جدا جدا یہ سمجھنے لگ گئے تو پھر کیا لازم آئے گا کہ ایک ہمارے پاس ذات ہے، ایک ہمارے پاس علم ہے، ایک ہمارے پاس قدرت ہے، اور باقی صفات ہو جائیں گی۔ تو یہ اس معما کو حل نہیں کر سکے، حالانکہ آسان تھا لیکن اس وقت مشکل تھا اس مطلب کو سمجھنے کے لیے، تو نہیں اس کو تفکیک کر سکے جا کر کہ صفات عین ذات بھی ہوں اور ان کو سلبیہ کی طرف نہ پلٹایا جائے۔ لیکن ان کے لیے مشکل تھی، مطلب انہوں نے کہا صفات اگر عین ذات ہیں تو ہم صفات ثبوتیہ کو معنی نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو سلب کی طرف پلٹائیں گے۔ سلب کی طرف پلٹانے کا کیا وجہ تھی؟ تاکہ ان کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ ہم وحدت ذات کے قائل ہیں، توحید کے قائل ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں۔ وعدم تکثر ہا، اور ذات کے اندر تکثر لازم نہ آ جائے، کیونکہ اگر آپ علم قدرت حی ان سب کو الگ الگ جو ہے وہ سمجھنے لگ جائے گا، اس کا مطلب ہے خداوند متعال متکثر ہے، کہ علم بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، حیات بھی رکھتا ہے۔ فوقع بما ہوا اسوأ، کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں یہ نہیں آ رہی تھی کہ صفات عین ذات کا مراد کیا ہے، معنی کیا ہے اس کا، تاکہ ہم جو ہے وہ توحید کے بھی قائل رہیں اور خدا متکثر بھی نہ ہو، یہ سمجھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ لہذا اس مشکل سے بچنے کے لیے فوقع بما اسوأ، بدترین عقیدے میں، اس سے بھی بدترین عقیدے میں مبتلا ہو گئے۔ اذ جعل الذات التي هي عين الوجود ومحض الوجود والفاقده لكل نقص وجهة امكان جعلها عين العدم ومحض السلب، کیا کیا انہوں نے کہ وہ ذات کہ جو عین کمال ہے، جو عین الوجود ہے، ان کو کیا کر دیا، عین عدم بنا دیا. کیسے عین عدم بنے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ علم کا کیا معنی ہے؟ علم یعنی نہ نہ جو صفات سلبیہ کی طرف پلٹاتے ہیں، علم یعنی عاجز، خدا عالم ہے یعنی عاجز نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، خدا قادر ہے یعنی عاجز نہیں ہے. اس کا مطلب، اور آپ جب علم کا معنی یہ کرتے ہیں عاجز نہ ہونا، جاہل نہ ہونا، قدرت کا معنی کرتے ہیں عاجز نہ ہونا، اور ادھر سے آپ کہتے ہیں صفات عین ذات ہیں، تو عین ذات کون، علم بنے گا یا عدم؟ اس مبنے کے مطابق عین ذات علم بن رہا ہے یا عدم عجز بن رہا ہے؟ بات سمجھ میں آئیے نہیں آئی؟ شیخ مظفر احمد اللہ علیہ اعتراض یہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو صفات عین ذات کی بات سمجھ میں نہیں آئی، ان کا چونکہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی صفات عین ذات سے کیا مراد ہے، اس کو کیسے حل کریں، انہوں نے آ کر کہا کہ اگر ہم صفات ثبوتیہ کو سلبیہ کی طرف نہ پلٹائیں تو تعدد خدما لازم آ جائے گا. درست ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کیا نام ہے، لیتمئن الی القول بوحدت الذات، صفات سلبیہ کی طرف اس لیے پلٹایا تمام صفات ثبوتیہ کو تاکہ وحدت ذات کے قائل ہو جائیں، وحدت ذات کو ثابت کریں. وحدت ذات تب ثابت ہو رہی تھی کہ جب صفات ثبوتیہ صفات سلبیہ کی طرف پلٹیں، لیکن اگر آپ صفات ثبوتیہ کو صفات ثبوتیہ کے معنی میں ہی حامل کریں تو ان کے مطابق کیا مشکل پیش آ رہی تھی کہ خداوند متعال وحدت ذات نہیں رکھے گا، چونکہ اس ذات کے ساتھ ساتھ علم بھی ہوگی، قدرت بھی ہوگی، حیات بھی ہوگی، اور یہ تمام چیزیں آ جائیں گی. خدا متکثر ہو جائے گا، یعنی اپنے اندر علم بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، حیات بھی رکھتا ہے. تو صفات ثبوتیہ کو ان کے اپنے معنی میں رکھنے کے لیے مشکل پیش آ رہی تھی، نہ توحید بچ رہی تھی، نہ خداوند متعال مرکب بسیط ثابت ہو رہا تھا. انہوں نے آ کر کہا کیا کہ صفات ثبوتیہ کو صفات سلبیہ کی طرف پلٹا دیں. شیخ مظفر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مشکل جو آپ سے حل نہیں ہو رہی تھی وہ اس کو حل کرنے کے لیے بدترین عقیدے میں وارد ہو گیا. کیا وارد ہو گئے؟ صفات سلبیہ کی طرف پلٹانا. صفات سلبیہ کی طرف پلٹانا صفات ثبوتیہ کو، گویا کہ آپ خداوند متعال کو عین العدم بنا رہے ہیں، کیونکہ آپ قائل ہیں کہ علم یعنی جہل، علم یعنی عدم جہل، قدرت یعنی عدم العجز، حیات یعنی عدم موت، ہر چیز میں عدم عدم آ رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں صفات خدا کیا ہیں؟ صفات عین ذات ہیں. تو عین ذات علم بن رہا ہے یا عدم الجہل بن رہا ہے؟ قدرت بن رہا ہے یا عدم العجز بن رہا ہے؟ عدم بن، تمام چیزیں عدم عدم عدم، وہ خدا عین عدم بن رہا ہے. دیکھیں عدم ہے، کیونکہ آپ علم کا معنی عدم الجہل کر رہے ہیں. ہاں صفات سلبیہ کی طرف پلٹنے کا معنی یہ ہے کہ جیسے عبارت پڑھیں گے ابھی جناب فاضل مقداد کی، یہی بات وہ کہتے ہیں، عالم یعنی جاہل نہ ہونا، قادر یعنی عاجز نہ ہونا، مانا کرتے ہیں اس کا. درست ہے، مقابل کی بات یہی ہو رہی ہے. میں ایک نقطہ جو ان سے غفلت ہو گئی تھی، میں پہلی بات میں ذکر کر چکا ہوں، میں تفصیل میں وارد نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ میں صفات ثبوتیہ کے اندر بھی یہ باتیں بعض ذکر کی ہیں کہ ان بزرگان کے ذہن میں کون سی مشکل تھی کہ یہ اس بات کی طرف آئے ہیں، میں ابھی اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. خوب، شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خداوند متعال کیا بن جائے گا، کہ جعلھا عین العدم و محض السلب، خدا کو آپ عین محض اور عین عدم اور عین سلب بنا رہے ہیں، تو یہ اس سے زیادہ بدترین عقیدہ ہے. خوب، یہ آ کر نظریہ جو ہے اس طریقے، اعاذنا اللہ من شطحات الاوہام و زلالات الاقدام، خدا ہمیں معاف کرے ان جو اوہام کی شطحیات ہیں اور ڈگمگانے والے جو قدم ہیں. بہرحال یہ اختلاف رہے، ابھی بھی موجود ہے، اس میں حرج نہیں ہے، یہ علمی گفتگویں ہوتی ہیں. خوب، اس کے اوپر اعتراض کیا وارد ہوتا ہے؟ کہ اس کے اوپر میں ایک فقط اعتراض اور ذکر کر، ایک تو انہوں نے ذکر کیا کہ اگر آپ صفات ثبوتیہ کو صفات سلبیہ کی طرف پلٹا دیں گے تو گویا آپ خدا کو عین العدم بنا رہے ہیں، عین السلب بنا رہے ہیں. درست ہے، یہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کیا ہے. ایک اور اعتراض جو ان کے اوپر وارد ہوتا ہے صفات سلبیہ والوں کے اوپر جو پلٹاتے ہیں صفات سلبیہ کی طرف، وہ یہ کہ آپ
سلب کب کرتے ہیں ایک چیز کو؟ آپ ایک چیز کو سلب تب کرتے ہیں جب آپ کے ذہن میں اس شے کی نسبت کوئی مفہوم ہو، کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں جانتے ہوں، مفہوم رکھتے ہیں اس کے بارے میں، پھر آ کر آپ کیا کرتے ہیں؟ سلب کرتے ہیں اس سے چیزوں کو. مثلا آپ کہتے ہیں کہ خداوند متعال جسم نہیں رکھتا، خداوند متعال نقائص نہیں رکھتا، خداوند متعال عاجز نہیں رکھتا. یہ چیزیں جو آپ سلب کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس وجہ سے چونکہ آپ نے خدا کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا ہے، آپ سمجھتے ہیں خدا کے بارے میں ان باتوں کو، آپ قائل ہیں کہ خداوند متعال متعال ہے، بلند ہے، تمام اشیاء کی علت ہے. چونکہ آپ نے خدا کو تمام اشیاء کی علت مانا ہوا ہے، خداوند متعال کو متعال مانا ہوا ہے، عالی ترین مرتبے میں اس کے قائل ہیں آپ، لہذا آ کے قائل ہو جاتے ہیں خدا جسم نہیں رکھتا، خدا جو ہے وہ جاہل نہیں ہے، ان چیزوں کو آپ کرتے ہیں. پس سوال آپ یہ رد یہی ہو جاتا ہے آ کر کہ آپ چاہے سلب کی طرف ہی کیوں نہ چلے جائیں، تو سلب موقوف ہے ایجاب کی طرف. یعنی پہلے آپ کے ذہن میں کچھ ایجابی چیزیں ہوں گی، ان ایجابی چیزوں کی وجہ سے پھر آپ اس سے کچھ چیزوں کو سلب کریں گے، نہ یہ کہ آپ اس ذات کے بارے میں کوئی ایجابی معنی رکھتے نہ ہوں اور پھر آپ آ کر کلن تمام کی تمام صفات کو سلب کی طرف پلٹا دیں. ہاں، اگر یہ بزرگان یہ کہتے کہ ہمارے پاس بعض صفات ایسی ہیں کہ جو ثبوتیہ ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں، ایجابی معنی کے اندر مانتے ہیں، لیکن بعض صفات ایسی ہیں جو سلبیاں، ہم نے حتما سلب کرنا ہے اسے. جیسا کہ ہم پڑھیں گے یہاں پر، خدا مرکب نہیں ہے، خدا جسم نہیں ہے، خدا جوہر نہیں ہے، خدا محل حوادث نہیں ہے، یہ بات ٹھیک تھی. لیکن یہ کہہ دینا رد اس نظریے کے اوپر ہے کہ تمام کی تمام صفات ثبوتیہ پلٹ رہی ہیں صفات سلبیہ کی طرف، تو پھر خدا کو آپ نے کیا سمجھا ہوا؟
یہ بھی تو ہے نا،
کیا کیا
پہلے نہیں، اگر ہم کہتے ہیں خدا قادر ہے،
یہ ہمارا ناقض ذہن کے اوپر، یہ ہمارا ناقض ذہن کے اوپر کہ آپ نے قدرت کا مفہوم کچھ سمجھا ہے تو آپ آگے یہ والی بات کر رہے ہیں نا، لیکن ان کی عبارتیں ساتھ نہیں دے رہی ہیں اس کی، اور مصر ہیں بار بار، ہر ہر کتاب کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. یہی سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ نظریہ، اس قسم کا یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے. خلط کہاں ہوا ہے؟ خلط مفہوم مصداق میں ہوا ہے. ہم بھی قائل ہیں کہ کنہ حقیقت قدرت کو نہیں پہچان سکتے، ہم بھی قائل ہیں کنہ صفت علم کو ہم نہیں پہچان سکتے. خدا عالم، علم کیا حقیقت ہے ہمیں نہیں پتا، حقیقت قدرت خدا کے مورد میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن مفہوماً ہم جانتے ہیں قدرت کا مفہوم کیا ہے ہمیں پتا ہے، علم کا مفہوم کیا ہے ہمیں پتا ہے. علم کا مفہوم ہے واضح اور روشن ہونا ایک چیز کا. اب یہ واضح اور روشن مختلف انداز میں ہوتا ہے. واضح روشن ہمارے لیے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، ہمارے لیے کچھ چیز نہیں پتا ہوتی لیکن بعد میں پتا چل جاتی ہے، لیکن خداوند متعال کے لیے تمام چیزیں کیا ہیں؟ ازل سے واضح اور روشن ہیں. ہمارا علم زائد بر ذات ہے، اس کا علم کیا ہے؟ عین ذات ہے. حقیقت العلم فرق کرتی ہے ہمارے اور خدا کے درمیان، بات ہماری حقیقت میں نہیں چل رہی ہے، ہماری بات مفہوم میں چل رہی ہے کہ جب میں خدا کو کہتا ہوں عالم، کو مفہوم میرے ذہن میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ جب میں خدا کو کہتا ہوں موجود، کو مطلب سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ وہ مفہوم ہماری بات چل رہی ہے اس کے اندر، وہ مفہوم میرے اور خدا کے درمیان جو ہے مشترک ہے. اللہ عالم، الانسان عالم، مفہوم میں ایک ہی ہیں کہ خدا بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں، لیکن اس جاننے کی حقیقت کیا ہے؟ میرے اور خدا کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کا علم ذاتی، میرا علم دیا ہوا، اس کا علم عین ذات، میرا علم زائد بر ذات، اس کا علم جو لا متناہی، میرا علم محدود. یہ حقیقت العلم کے اندر یہ باتیں آتی ہیں. لہذا اس نقطے سے غفلت ہوئی ہے، مفہومی بحث کرنا چاہ رہے تھے، یہ باتیں لے گئے ہیں مصداق کے اندر، اور مصداق میں آ کر کہا ہم مصداق کو تو سمجھ نہیں سکتے، پس ان کو جو ہے مفہوم میں سلب کی طرف پلٹا دے. کیا غلط ہوا ہے؟
مفہوم میں سلب کی طرف پلٹا دیا.
مصداق کو سمجھ نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، ہمارا بھی دا نہیں ہے، مصداقاً خدا کو فہم کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ لا متنائی ہے، حقیقت علم اس کا مصداق میں کیا ہے، حقیقت ہے اس کی قدرت اس کے بارے میں کیا نہیں پتا چلتا. انہوں نے جب دیکھا کہ مصداق میں خداوند متعال کو سمجھ نہیں سکتے، انہوں نے کہا پس مفہوم میں سلب کی طرف پلٹا دو تمام صفات کو. اللہ عالم ان کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ غیر جاہل. اللہ قادر ان کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ غیر عاجز. انہوں نے مفہوم میں غائل ہو گئے. ہمارا جواب یہ ہے کہ نہ، مفہوم ایک ہی ہے، مشترک معنوی ہے، نہ کہ مشترک لفظی، کہ آپ نے فلسفہ کے اندر بعض باتیں یہ آتی ہیں، لیکن بعض ہماری مفہوم میں یہاں چلتی ہے. جب بھی صفات ثبوتیہ میں چلتے ہیں ہم معنی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے صفات ثبوتیہ میں کیا بھی ہے، معنی کر رہے ہوتے ہیں کہ معنی کیا ہے، علم کا معنی کیا ہے، قدرت کا معنی کیا ہے، یہ چیزیں نقائص کو برطرف کر کے ہم ایک معنی کرتے ہیں خداوند متعال کی صفت کو سمجھنے کے لیے. پھر جب مصداق میں آتے ہیں، مصداق میں آ کے ہم بھی رک جاتے ہیں کہ مصداق کے اندر آ کے ہمیں اس حقیقت کا پتہ نہیں ہے. مرواز ہے، بس یہ مطلب ہے. چند عبارتیں ان کی پڑھتے ہیں پھر باقی مطلب بعد میں، گرچہ وقت بہت زیادہ ہو گیا. اقولو لما فارغ من الثبوتیہ شرع فی السلبیہ، جب صفات ثبوتیہ سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے صفات سلبیہ کے اندر بات شروع کی. وتسمى الاولى صفات الکرام، صفات ثبوتیہ کو صفات کرام کا نام، اکرام کا نام دیا جاتا ہے. وثانیہ تو صفات الجلال، اور صفات سلبیہ کو صفات جلال کا نام دیا جاتا ہے. وان شئت، اگر چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کان مجموع صفات ہی صفات جلال، خداوند متعال کی تمام کی تمام صفات صفات جلال ہیں، صفات سلبیاں ہیں. کیا مراد؟ فَإِنَّ إِثْبَاتَ قُدْرَتِهِ، جب ثابت کیا جاتا ہے کہ خدا قادر ہے، قدرت کو ثابت کیا جاتا ہے، باعتبار سلب العجز عنہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عاجز کو سلب کر رہے ہیں اس سے، یعنی قادر ہے عاجز نہیں ہے. وإثبات العلم، جب علم کو ثابت کرتے ہیں، باعتبار سلب الجہل عنہ، ہم خدا کو عالم کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں، یعنی وہ جاہل نہیں ہے، یعنی مفہوم کے اندر آ کر علم کا معنی یہ کر رہے ہیں ہم. علم کا معنی خدا کے مورد میں کیا ہے؟ عدم الجہل. خدا کے مورد میں قدرت کا کیا معنی ہے؟ عدم العاجز. مفہوم ہم تفسیر یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی. وقضا باقی صفات، جو لہٰذا یہ اعتراض وارد ہوتا ہے شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ والا، کہ جب آپ تمام صفات کو مفہوم اور تفسیر کے اندر عدم کی طرف پلٹا رہے ہیں، اور یہ صفات عین ذات بھی ہیں، تو خدا تو عین عدم بن جائے گا، عین سلب بن جائے گا، تو یہ عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے. وفی الحقیقہ المعقول لنا من صفاته ليس الا السلوب والاضافات، دلیل دیتے ہیں کہ کیوں ہم نے تمام صفات ثبوتیہ کو صفات سلبیہ کی طرف پلٹایا ہے. کہتے ہیں حقیقت میں جو چیز ہم سمجھ سکتے ہیں صفات الہی سے، وہ فقط اور فقط سلب ہے، فقط اور فقط سلب ہے. سلب و اضافات یعنی وہی، فقط سلب کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم خدا کے مورد میں ایجابی معنی کر ہی نہیں سکتے. اما کنہ ذاتہ و صفاتہ فمحجوب عن نظر العقول، خداوند متعال کی کنہ ذات کو، خداوند متعال کی کنہ صفات کو جاننا فمحجوب عن نظر العقول، اصل عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، عقل محجوب ہے، عقل پردوں میں ہے، وہاں پہنچ ہی نہیں پاتی. ولا یعلم ما ہو الا ہو، حقیقت میں فقط وہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، کوئی بھی چیز اس کا علم نہیں رکھتی. آپ دیکھیں یہاں کن ہے ذات، اس میں ہم بھی قائل ہیں، اما کن ہو ذات ہی و صفات ہی فمحجوب عن نظر العقول، یہ بات قائل بار، ولا یعلم ما ہوا الا ہو، نظریہ درست ہے، لیکن بحث ہماری چل رہی ہے مفہوم میں، جو آپ نظریہ اختیار کر رہے ہیں کہ مفہوم میں بھی خداوند متعال کی صفات کو درک نہیں کر سکتے، نہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اس کو درک کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کے نظریے پر بھی متعدد اعتراضات وارد ہوتے ہیں، کہ ان میں سے ایک دو کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.